الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير محترم بزرگوں دوستو عزیزو اور بھائیو قرآن مجید کے 17ویں پارے کا آخری رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے پورے دین کا ایک خلاصہ چند آیات کے اندر جمع کر دیا ہے اور دین کے جملہ تقاضے بھی سامنے آ گئے ہیں. سب سے پہلے تو ایمان باللہ کے سلسلے میں شرک کی جڑ کاٹی گئی. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, یقیناً جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب کے سب مل کر اس کام پر جٹ جائیں. اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے اور ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی خالق وہی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تخلیق کا دعوے دار بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق میں بالکل یکتا ہے, اور ان آیات میں اسی اعتبار سے چیلنج کیا گیا ہے مشرکین کو کہ یقیناً جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی کو بھی کبھی پیدا نہیں کر سکیں گے, خاص سب کے سب اکٹھے ہو جائیں, سب کے سب اس کام کو, اس پروجیکٹ کو لے کر چلیں تب بھی وہ اسے مکمل نہیں کر سکیں گے، یہ ایک مکی بھی بنا نہیں سکیں گے. حضرات، مکی تو بہت دور کی بات ہے، مکی کا ایک پر بنانا بھی اللہ کے سوا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. مکی کا کبھی کوئی پر بھی آپ کو گرا ہوا مل جائے، اس کو آپ سورج کی طرف یا تیز لائٹ کی طرف کر کے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو جو نیٹ ورک نظر آئے گا وہ بنانا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی ایک پتا آپ کسی درخت سے اتار کے دیکھ لیں، کسی پودے سے اتار کے دیکھ لیں اور اس کو روشنی کی طرف کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کو جو نیٹ ورک ملے گا وہ بھی کسی انسان کے لیے یا کسی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بنانا ممکن نہیں ہے. پھر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام وضع فرمایا ہے کہ جڑ میں سے خوراک لے کر یہ ساری نالیاں، یہ ساری ویسل جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، وہ آخری پتے تک خوراک اور پانی اور آکسیجن کو پہنچاتی ہیں. پھر پتے جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فیکٹری بنائی ہے آکسیجن بنانے کی. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو یہاں چیلنج کیا گیا ہے کہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو. یقیناً جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی تو کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور پھر خاص طور پر بتوں کے حوالے سے کہا، اس لیے کہ قرآن مجید مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا اور مکے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے، ان سے توقعات وابستہ کرتے تھے. تو خاص طور پر ان کے حوالے سے فرمایا کہ ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں تم لا کر رکھتے ہو اور مکھیاں ان پر بن بناتی رہتی ہیں، اور مکھی جب بھی بن بناتی ہے آ کر ایون آپ کے جسم پر آ کر بیٹھتی ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ پسینہ جو ہے وہ لے لیتی ہے، آپ کے زخم پر بیٹھتی ہے تو اس میں سے تھوڑا سا خون جو ہے وہ چوس لیتی ہے. تو فرمایا ان کا تو حال یہ ہے کہ وہی یسلب الدباب الشین، کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، ان کے سامنے سے کچھ اٹھا کر لے جائے تو یہ اس سے واپس بھی حاصل نہیں کر سکتے. لا یستنقذوہ منہ، تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، چھڑا بھی نہیں سکتے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طالب و مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں. یعنی کسی انسان کی عظمت کو ناپنے کے کئی پیمانے ہیں، ان میں سے ایک پیمانہ کیا ہے کہ کسی انسان کا آئیڈیل کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، وہ پیار کس سے کرتا ہے، اس کا محبوب اور مقصود کون ہے. تو ان کے مطلوب و مقصود یہ بت ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے. مکھی ان کے سامنے سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ اس سے چھڑا نہیں سکتے. یہی وہ بات تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر والوں کو، اپنی بستی والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ مانے نہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ انہیں ڈیمونسٹریٹ کیا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص بات تھی کہ اپنا پوائنٹ سمجھانا، اپنی بات دوسرے پر واضح کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا. لہذا انہوں نے ایک سکیم سوچی، ایک بہت بڑا میلہ آنے والا تھا اور اس بستی کی اس گاؤں کی روایت یہ تھی کہ سب لوگ بستی کو چھوڑ کر کھلے میدان میں چلے جاتے تھے اور وہاں وہ جشن مناتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جانے سے معذرت کی کہ میری طبیعت آمادہ نہیں ہے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو فٹ نہیں محسوس کر رہا. جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہتھوڑا لے کر اس بت خانے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے پہلے بت کے پاس جا کر اسے ذرا ٹھکور کر کہا، کھاتے کیوں نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ بت نے آگے سے کیا جواب دینا تھا، تو ہتھوڑا مارا اور اس کو پاش پاش کر دیا. اس کے بعد دوسرے بت کے پاس گئے، اس سے بھی یہی کہا اور پھر اسے بھی توڑ دیا، اور کرتے کرتے سارے بت توڑ دیے سوائے وہ بڑے بت کے، اس بڑے بت کے جو سامنے تمام بتوں کے سٹیج پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد گھر جا کر بیٹھ گئے. بلکہ وہ ہتھوڑا جو تھا وہ انہوں نے اس بڑے بت کے ہاتھ کے ساتھ یوں ٹکا دیا جیسے کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا. اب شام کو جب گاؤں کے لوگ واپس آئے تو اکثر لوگ تو تھکے ہارے جا کر سو گئے ہوں گے، لیکن کچھ بوڑھے ٹھیڑے کے جو عبادت میں بڑے کنسسٹنٹ تھے، بڑی باقاعدگی سے عبادت کرتے تھے، وہ گئے ہوں گے رات کو ذرا بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے، ان کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے. تو انہوں نے جا کر عجیب منظر دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے. شور مچ گیا، یعنی آج کی زبان میں کہیے کہ ایمرجنسی کے سائرن بج گئے یا اذانیں دے دیں، یعنی کوئی اہم بات ہے، سب لوگ نکل کے باہر آ گئے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. تو نہیں کہ کوئی آدمی ہمارے سارے بت توڑ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو ابراہیم کی یہ حرکت ہو سکتی ہے کہ وہی وہ شخص ہے کہ جو عام طور پر ان کے خلاف بولا کرتا، انہیں برا بھلا کہا کرتا. حاضر کرو اس کو سب کے سامنے، آج ذرا فیصلہ ہو جائے. وہ انڈیویجولی کہتا رہتا ہے، آج ذرا سب لوگ غم غصے کے اندر ہیں، ذرا اس کو سب کے سامنے لا کر ہم، یہ خیال ہوگا کہ اس کو بے عزت کریں گے اور پھر اس کو زد و کوب کریں گے. اور یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پلاننگ کے عین مطابق ہو رہا تھا. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، حاضر کیا گیا، اور انہوں نے بہت ہی غصے کے ساتھ انہیں پوچھا کہ تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ بڑے سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا، ہتھوڑا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو وہ کہنے لگے، ابراہیم تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. اب یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زبان سے خود نکلوانا چاہتے تھے، تو جو ہی انہوں نے یہ الفاظ کہے تو حضرت ابراہیم نے انہیں لان تان کی کہ افر لکم، پھر موت آنے. ان سے مانگتے ہو جو نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ تمہارا کچھ بنا سکتے ہیں، بلکہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. تو یہاں سورہ حج کے آخر میں فرمایا گیا کہ یقیناً جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اب مکھی کو بھی بنا نہیں سکتے، خاص سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور سو مچ سو کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. افما ضعف الطالب والمطلوب، بہت ہی کمزور، بہت ہی بودے نکمے لوگ ہیں کہ ان کے آئیڈیلز، ان کے محبوب، ان کے مطلوب یہ بت ہیں کہ جو کسی کام کے نہیں. اور کسی انسان کا اندازہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اسی سے کہ وہ چاہتا کیا ہے. آپ کوئی چیز بازار سے کچھ سامان لے کے آئیں اور کسی دوست سے کہیں کہ جی مجھے بچوں نے کچھ چیزیں بازار سے لانے کو کہا ہے، تو دوست دیکھے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس عمر کے بچوں نے چیزیں منگوائی ہیں. اگر کوئی بسکٹ منگوایا ہوگا یا چپس کا پیکٹ منگوایا ہوگا تو وہ کوئی چھوٹا بچہ ہوگا, اور اگر کوئی کتاب منگوائی ہوگی تو وہ کوئی بڑا بچہ ہوگا. سن 84 میں پہلی مرتبہ جب میرا امریکہ کا سفر ہوا تو میری بیٹی بڑی اس وقت چھوٹی تھی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا لاؤں آپ کے لیے. انہوں نے کہا میرے لیے بسکٹ لانا. اب ایک چھوٹے بچے کا یعنی آئیڈیل کیا ہے, بسکٹ کا ایک پیکٹ. تو امریکہ سے بھی اس نے مجھے لانے کو وہی کہا. تو جس کو بھی میں بتاؤں گا کہ میں بچے کے لیے بسکٹ لے کے جا رہا ہوں, اسی سے وہ اندازہ لگا لے گا کہ چھوٹا بچہ ہی ہوگا. یہ کوئی بڑا جو ہے وہ 20-22 سال کا بچہ تو نہیں ہو سکتا, یہ 2-4 سال کا بچہ ہی ہوگا. تو فرمایا دعوف الطالب والمطلوب, چاہنے والا بھی کمزور اور جس کو چاہ رہا ہے وہ بھی کمزور. اس کے بعد فرمایا ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا. یعنی عام طور پر اللہ تعالیٰ کا جو تصور لوگوں نے اپنے ذہنوں میں قائم کیا ہے وہ بادشاہوں کو دیکھ کر قائم کیا ہے. بادشاہ یا آج کے وزیر اعظم اور صدر, ان کی ساری طاقت بادشاہ تو ہم نے دیکھے نہیں, لیکن آج ہم نے صدر اور وزیر اعظم دیکھے ہیں. ہر صدر ہر وزیر اعظم, خواہ امریکہ کا صدر ہی کیوں نہ ہو, وہ بالکل ہمارے جیسا ہی ہے. دو اس کے ہاتھ ہیں, دو اس کے پاؤں ہیں, دو اس کے کان ہیں, ایک اس کا منہ ہے, دو اس کی آنکھیں. لیکن اسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے. کیسے؟ اس کی طاقت, اس کی افواج اور اس کی پولیس اور پیرا ملٹری جو فورسز ہیں ان کی بنیاد پر ہے. ہمارے صدر, ہمارے وزیر اعظم, ان کی ساری طاقت پولیس اور فوج کی بنیاد پر ہے. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی بڑے سے بڑا صدر وزیر اعظم وہ فوج کے خلاف, فوج کی منشا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. ایسا ہی معاملہ ہوتا تھا بادشاہوں کا, کہ بادشاہوں کے درباری ہوتے تھے. وہ درباری کون ہوتے تھے؟ یہ بڑے بڑے فیوڈل لارڈ ہوتے تھے, بڑے بڑے سردار ہوتے تھے کہ جو بادشاہ کے دربار میں جا کے حاضر ہوتے تھے, اور وہ بادشاہ کو جا کر یقین دلاتے تھے کہ ہماری ساری طاقت, ہر ایک نے اپنی فوج رکھی ہوتی تھی, ہر ایک کی اپنی زمینیں ہوتی تھیں, ان زمینوں کا خراج بھی جا کے وہ بادشاہ کو دیتا تھا, اور اس کی جتنی بھی طاقت ہوتی تھی وہ بھی جا کے بادشاہ کے سامنے پیش کرتا تھا. تو بادشاہ کی ساری طاقت جو ہے وہ ان درباریوں کی بنیاد پر ہوتی تھی. اور قرآن مجید کی گواہی ہے کہ فرعون جیسا بڑا بادشاہ وہ بھی اپنے درباریوں کی منشا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا. یعنی کہنے کو کیا ہے, وہ بہت بڑا بادشاہ ہے, لیکن وہ بھی درباریوں سے مشورہ کرتا تھا. قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ملکہ سبا کا تذکرہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے خط لکھا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ مجھے ایک بڑا گریسفل لیٹر ملا ہے, خط ملا ہے سلیمان کی طرف سے, کوئی بادشاہ ہے سلیمان نامی, اور اس میں لکھا ہے انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے جو الرحمن الرحیم ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے سامنے آ کر اطاعت اختیار کرو, ہمارے سامنے جھک جاؤ, سرنڈر کرو ہمارے سامنے, تو تمہارا کیا مشورہ ہے. تو بادشاہ کی اپنی کوئی طاقت تو ہوتی نہیں تھی, اور اس کی ساری طاقت جو تھی وہ ہوتی تھی اس کے فیوڈل لارڈز کی بنیاد پر. لہذا اللہ تعالیٰ کو بھی ایک بڑے بادشاہ پر قیاس کیا گیا کہ جس کی ساری بادشاہت جو ہے وہ اپنی نہیں ہے,
بلکہ اس کے جو بڑے بڑے سردار ہیں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے. کسی نے فرشتوں کو سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ناراض کر کے کوئی کام نہیں کر سکتا, لہذا بادشاہ تک اللہ تعالیٰ تک تو ہماری رسائی نہیں ہے, ہم ان فرشتوں کو خوش کرتے ہیں اور اب فرشتے بھی نظر نہیں آتے, لہذا کیا کیا کہ فرشتوں کے بت بنا لیے. کسی نے سوچا کہ ہاں یہ سورج اور چاند یہ اس بڑے بادشاہ کی طاقتیں ہیں, لہذا سورج اور چاند کے بت بنا لیے. اور یہ سورج اور چاند کی پوجا جو ہے یہ ابھی تک اس کے آثار آپ دیکھتے ہیں. کبھی آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ یہ سنڈے اور منڈے کیا ہیں, سب سے بڑا دن جو ہے وہ سنڈے ہے سورج کا دن, اور دوسرا جو ہے وہ مون ڈے ہے چاند کا دن, اس میں سے ایک او جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے تو منڈے بن گیا, اصل میں یہ مون ڈے ہے, سن ڈے اینڈ مون ڈے. تو فرمایا ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا. ان اللہ لقوی عظیم, بے شک اللہ تعالی تو از خود قوی, یعنی لام تاکید کا شامل کر کے کہ اللہ تعالیٰ تو واقعی قوی اور بالا دست ہے, آل مائٹی ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے, وہ کسی اور کے بل پر طاقتور نہیں ہے, اس کی بادشاہت اپنی ہے کسی کے بل پر نہیں ہے, اس کی حکومت اپنی ہے کسی کے سہارے پر نہیں ہے. ان اللہ لقوی عزیز. اب یہ جو چیز ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف واسطے تلاش کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے اس تک تو رسائی ممکن نہیں, لہذا نیچے کچھ تلاش کیے جائیں, آج بھی یہی پریکٹس ہے. کوئی بڑا افسر ہے اس تک تو رسائی ممکن نہیں, قلم اس کا ہے جس نے دستخط کرنے ہیں, لہذا اس کو کوئی ٹاؤٹ تلاش کیا جائے, اس کا کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جائے کہ جس کے ہاتھ میں اس کی گرا ہو, جس کے سامنے اس کی کنڈی دبتی ہو, جس کو وہ نہ کر سکے, اور اس کو خوش کر کے اس سے کام نکلوایا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ وعدے کرتا ہے کہ ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ تو خود قوی, واقعی قوی, قوت والا اور بالا دست, آل مائٹی ہے. اس کے بعد وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندے چنے ہیں انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے, پسند فرماتا ہے, سلیکٹ کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی پیغامبر, پیغام پہنچانے والے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نبی کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے. اچھا, پھر تاریخ انسانی میں یہ بھی عام طور پر خدا سمجھے گئے ہیں, یعنی یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, بلا شبہ خاص بندے ہیں, اور شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر ڈیپینڈنٹ ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ضرور ہیں لیکن وہ خاص اللہ تعالیٰ کی سلیکشن کی بنیاد پر ہیں, اپنے کسی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اندر صلاحیت پیدا کی ہے, اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اندر کوئی ٹیلنٹ پیدا کیا ہے, اس لیے کہ اللہ کے پسند کے بندے تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کے مطابق انہیں ڈھال لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنی پسند کے مطابق انہیں پروان چڑھایا, اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کے مطابق انہیں ایک مرتبہ دیا, ایک شان دی, اور اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں تک پیغام ان کے ذریعے سے پہنچایا. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام اپنے فرشتوں اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے نوع انسانی تک پہنچایا, اللہ تعالیٰ اس کا بھی محتاج نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے خود گائیڈ کر سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ ہے. یہ جو ہمارے دل میں بات آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے. یہ جو ہمارے دل میں خیال آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ براہ راست ہمارے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے ہماری طبیعت کا رخ موڑ دیتا ہے. یعنی ہم ادھر جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ادھر جائیں، تو ہماری طبیعت ادھر سے اچاٹ ہو جاتی ہے، ادھر چلی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اب مجھے اور آپ کو وہ اس طرح سے گائیڈ کرے تو وہ گائیڈ کرتا ہے. کبھی وہ کوئی چیز جو ہے وہ براہ راست دل میں ڈالتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی غیبی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی خواب میں کوئی اشارہ وہ ہمیں کر دیتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیغمبر چنے، اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بنائے اس لیے نہیں بنائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا تھا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے پسند کیا کہ میں ایک خاص طریقے سے نو انسانی کو گائیڈ کروں گا اور پھر ان کا محاسبہ کروں گا. تو فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغمبر چنتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں میں سے ایک پیغمبر کو تو ہم سب جانتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے ہیں. اور وہ پیغام کس کی طرف لے کے آئے؟ انسانوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر منتخب فرمائے تھے ان تک اللہ کا پیغام کس نے پہنچایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے پہنچایا. یعنی ایک نام تو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتوں میں سے پیغمبر ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ بہت نمایاں ہے، ان کا نام بھی ہم سب کو معلوم ہے. تو اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر چنے، پیغمبر منتخب کیے، اور ان میں سے بہت سوں کے نام ہمیں یاد ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ سب نام ہمیں معلوم ہیں. تو یہ کیا ہیں؟ یہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. لیکن فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ یہ نہ سمجھنا کہ اب اللہ تعالیٰ کو بھی تم سے کوئی بات سننے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے. نہیں، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے، ہم سب سے کرتا ہے، جب چاہتا ہے، جون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن ایک فارمل راستہ جو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اختیار فرمایا، پسند فرمایا، وہ کیا تھا؟ وہ نبیوں اور رسولوں کا راستہ تھا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا فارمل پیغام ہم تک پہنچایا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کرتا ہے سب کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کرتا ہے، پودوں کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے، پتھروں کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ انہیں گائیڈ کرتا ہے. لیکن یہ وضاحت فرما دی کہ یہ نہ سمجھنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام تم تک ان رسولوں کے ذریعے سے پہنچایا ہے، ایسے ہی تمہیں بھی اگر اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی بات کہنی ہو تو تمہیں ان کی ضرورت ہے، ہرگز تمہیں ان کی اس لیے ضرورت نہیں ہے. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فارمل پیغام تو لے کر آئے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام رسانے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود سننے والا، اللہ تعالیٰ خود دیکھنے والا ہے. وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے. یعنی میرا اور آپ کا دیکھنا کیا ہے؟ بڑا محدود سا ہے. میں سامنے دیکھ سکتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ سکتا. میں خاص حد تک سن سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں سن سکتا. اور پھر جو جو عمر بڑھتی ہے تو انسان کی یہ بصارت بھی کمزور ہوتی ہے اور انسان کی سماعت بھی کمزور ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت مطلق ہے، وہ سب کچھ سنتا، سب کچھ دیکھتا، سب کچھ جانتا ہے، اور ہر وقت جانتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے. وہ میرے پیچھے بھی دیکھتا ہے، میرے آگے بھی دیکھتا ہے، میرے اوپر بھی دیکھتا ہے، میرے نیچے بھی دیکھتا ہے، میرے اندر بھی دیکھتا ہے، میرے دل میں جو خیالات ہیں وہ بھی دے جانتا ہے. سورہ بقرہ کے آخر رکوع میں ارشاد فرمایا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم انہیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو فرمایا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے. تمام ایشوز کا فائنل ریفری، فائنل جج، فائنل فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوگا. یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بیل نے دوسرے بیل کو ٹکر ماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو، یہ نظام کو ختم کرنے سے پہلے اس کا بھی فیصلہ فرمائے گا اور اس کی بھی دادرسی کرے گا. انسانوں کی انسانوں پر زیادتیاں، ان کا بھی محاسبہ ہوگا اور ان کا بھی پورا پورا حساب کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لے گا مجھ سے، آپ سے، پوری نوع انسانی سے. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور تمام ایشوز، تمام امور، تمام فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہ لفظ امر جو ہے یہ اس کے کئی معنی ہیں. یعنی امر کے معنی اردو زبان میں بھی دو الفاظ، دو معنی اس کے بڑے مستعمل ہم سب جانتے ہیں، کہ امر کی جمع اگر امور ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ کام. اور امر کی جگہ اگر، امر کی جگہ جمع اگر اوامر ہو تو اس کے معنی کیا ہے؟ احکام. امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو یہاں امر کس معنی میں ہے؟ حکم کے معنی میں، یعنی نیکی کا حکم دینا، اچھی باتوں کو پروموٹ کرنا اور بری باتوں کو روکنا. تو اگر امر کی جمع امور ہو تو وہ کام ہے، اور اگر امر کی جگہ جمع اوامر ہو تو وہ احکام ہے. امر کا ایک معنی جو ہے وہ فیصلے کے ہیں. اولو الامر، اس کے دو معنی ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں کاموں کا اختیار ہے، لیکن اس کا زیادہ صحیح مفہوم کیا ہے؟ دوز ایٹ دی ہیلم آف افیئر، یعنی جو فیصلہ کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ صاحب امر ہیں. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر عبداللہ ابن ابی کا جو ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ غزوہ احد سے واپسی پر وہ ہم ٹھوک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے یہ تقاضا کیا کہ حل لنا من الامر من شیء، کہ کیا معاملات میں یا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ تو یہاں اگر فیصلہ ترجمہ کریں گے تو زیادہ صحیح ہوگا کہ غزوہ احد کے سلسلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تو عبداللہ ابن ابی کی رائے یہ تھی کہ ہم سنز آف دی سوائل ہیں، ہم یہاں کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اندر رہ کر لڑائی کی ہے تو ہم نے جیتے ہیں، اور جب بھی ہم باہر نکلے ہیں تو ہم ہارے ہیں، لہذا اندر رہ کر لڑائی کی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی، لیکن صحابہ اکرام کی اکثریت نے تقاضا کیا کہ نہیں، یہ عورتوں کی طرح اندر بیٹھ کے لڑنا یہ اچھا نہیں ہے، ہمیں باہر جا کر مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمیں تو شہادت چاہیے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رائے کا لحاظ رکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا کہ باہر جا کر لڑائی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح بھی دے دی. وہ تو ایک دوسرا معاملہ ہوا کہ جس کے بعد وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدلی. اب عبداللہ بن ابی چونکہ فیصلہ اس کی رائے کے مطابق نہیں ہوا، یہ ناک منہ چڑھاتا رہا اور لابنگ کرتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ پتہ وتا ہے کچھ نہیں، باہر سے آئے ہیں اور بس من مانیاں کرتے رہتے ہیں، ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس کے نتیجے میں اس نے 300 آدمیوں کو کنونس کر دیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ فرمایا احد کی طرف تو اس نے آواز لگائی اور 300 آدمی نکل کے باہر آ گئے. اب وہ 300 آدمی آپ غور کیجئے کیا کرتے رہے ہوں گے، بیٹھ کے دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ کرے کہ یہ شکست ہو اور ہمارا پیچھے بیٹھنا ویلڈ ہو جائے، اور واقعی وہ ہو گیا. اب جب واپس آئے تو قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں باقاعدہ قول نقل کیے گئے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی تو ما قتلنا ہاہنا تو یہاں قتل نہ ہوتے، ہم یہاں مارے نہ جاتے. لہذا وہ خم ٹھوک کر آیا سامنے اور کہنے لگا کہ اب یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے یا حل لنا من الامر من شیء، یا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا. تو وہاں امر جو ہے وہ فیصلے کے معنوں میں ہے. تو یہاں بھی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشوز یعنی جن میں فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے، اور ان کا فائنل ریفری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوگا. تو یہ چار آیات جو بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ چار آیات میں ایمان باللہ کی اصل حقیقت میں بیان کر دی، اور ایمان باللہ میں جو شگاف ڈالا جاتا ہے شرک کے ذریعے سے اس کی بھی جڑ کاٹ دی، اور واضح کر دیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح سے پہچان لوگے تو پھر تم کبھی شرک نہیں کرو گے. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا. ان اللہ اللہ قوی و عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود قوی اور بالا دست ہے. اس کے بعد پھر رسالت کا تصور پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چوائس تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے کچھ پیغمبر چن لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کوئی انکیپیبل نہیں تھا کہ وہ انسانوں سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا تھا، نہیں، اس کا فیصلہ تھا کہ اس نے ایک فارمل سلسلہ چلایا ہدایت کا، اور اس میں پہلے فرشتوں کو واسطہ بنایا اور پھر انسانوں میں سے کچھ برگزیدہ بندے، کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو چنا اور پھر ان کے ذریعے سے پیغام نو انسانی تک پہنچایا. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ خود سننے والا دیکھنے والا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور تمام ایشوز فیصلہ طلب امور اللہ تعالیٰ کے حضور ریفر کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان میں فائنل فیصلہ فرمائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.